طبیعیات کیا ہے. آج کیا بات کرنی ہے آپ لوگ بتائیے. کیا شروع کریں؟ اونچا بولیے. سوال جواب. ٹھیک ہے, آپ سوال کیجیے. آج سوال جواب کا طے ہوا تھا. تو بولیں, سوال کریں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا تھا؟ اچھا سوال ہے بیٹے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تو شہید نہیں ہوئے تھے, ان کا تو انتقال ہوا ہے اپنی چارپائی پہ. اور ہوا اصل میں قصہ یہ تھا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا گروہ تھا, لاکھوں کی تعداد میں ان کے امیر مقرر ہوئے, اور ان کے مقابلے میں دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے. تو تقریباً 6 مہینے تک یہ دو سلطنتیں چلتی رہیں. ان کی حکومت ادھر تھی حجاز پہ, حرمین شریفین پہ, اور کوفہ پہ, عراق پہ, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت شام وغیرہ ادھر کو تھی. تو 6 مہینے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو امیر تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی, اور اس میں انہوں نے کچھ شرائط لکھی تھی کہ ہمیں سالانہ وظیفہ دونوں بھائیوں کو, حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اتنا دیا جائے گا, یہ مراعات دی جائیں گی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سب چیزوں کو قبول کر لیا. تو جب انہوں نے انہیں قبول کر لیا اس چیز کو, تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں رہنے لگے. جو بھی علم انہوں نے پایا تھا, جو اللہ نے انہیں مقام اور رتبہ دیا تھا, اس کے مطابق وہ لوگوں میں علم کی تشریح اور علم کی اشاعت پر لگ گئے. اور پھر بیمار ہوئے, اور جیسے ہوتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے آدمی کا ایسی انتقال ہو گیا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کی ایک بیوی تھی اور انہوں نے انہیں زہر دے دیا, لیکن اب یہ اس کا ثبوت کیا ہے کہ زہر دیا تھا؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے زہر دیا گیا ہے, دینے والا کون تھا, کیوں دیا گیا تھا. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں اس کے بیانات مختلف ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, اس لیے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال زہر کی وجہ سے ہوا تھا, تو یقیناً شہید ہیں, کیونکہ شہادت کی کئی ایک قسمیں ہیں. شہادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں جا کر شہید. شہادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی جل جائے شہید. شہادت کی ایک قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی پانی میں نہا رہا ہے ڈوب گیا ہے, سیلاب آ گیا ہے ڈوب گیا ہے, تو یہ ڈوبنے والا بھی شہید. اس میں ایک مسئلہ یاد رکھنا, یہ جو لوگ ڈوب کے مر جاتے ہیں نا بیٹے, انہیں اگر نکالتے ہوئے پانی سے جب ان کی لاش کا پتہ چل جائے, تو ایک مرتبہ ان کے غسل کی نیت سے اس لاش کو ہلا دیا جائے تو بس وہ غسل ہو گیا. باہر نکال کے اسے کفن پہنانا ہے, اسے غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ جتنے بھی شہید ہیں ان سب کے جنازے پڑھے جاتے ہیں، ان کی وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں. چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے جنازہ بھی پڑھا گیا اور وراثت بھی ان کی تقسیم ہوئی، اور وہی معاملات جو دیگر میتوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. لیکن ان کے شہید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ حکم شہید کا لگتا ہے، اللہ قیامت میں ثواب انہیں شہید کر دے گا. یہ ہے آپ کے سوال کے ساتھ. اچھا بھائی، اور سوال؟ کیا ہوتا ہے؟ یہ بات درست ہے کہ ہر شخص کو قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اسے ہمیشہ سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کے سنو اور چپ رہو، اور عین ممکن ہے کہ تمہارے اس فعل اور ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. تو اصل تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اسے سننا چاہیے، لیکن بہت سی جگہوں پر یہ حکم بدل جاتا ہے. مثلا لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اسے بات کرنی ضروری ہے. اب اس موقع پہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت لگا دے اور لوگ بات کریں تو یہ جس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی ہے نا، یہ گناہگار ہوگا. اس لیے کہ لوگوں کے کام، مثلا ایک جگہ دعوت ہے، کھانے کے لیے 10 آدمی جمع ہیں، تو اس موقع پہ اگر کوئی تلاوت کی ریکارڈنگ لگا دے گا تو اب ہر آدمی تو سن نہیں سکتا، آپس میں آخر بات چیت کریں گے نا. تو یہ آدمی گناہگار ہے جس نے یہ چیز شروع کی. ایسے ہی بچے جب کلاس میں ہوتے ہیں تو اس وقت کسی بچے کا کسی کو سننا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چونکہ وہ تلاوت کر رہا ہے لہٰذا میں آہستہ آواز میں پڑھوں، وہ تلاوت کر رہا ہے اب سارے سنتے رہے، یہ نہیں ہوا کرتا. دوران تعلیم، حفظ کے دوران سارے ہی بچے پڑھتے ہیں، سارے ہی سنتے ہیں، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں پڑھتا، یہ ایک الگ بات. ہاں کلاس میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ استاد کسی کو کہتے ہیں کہ بچہ پڑھے اور سب سنیں، پھر اس کا سننا ضروری ہوتا ہے. اور سوال بھائی؟ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تشریف رکھیے بیٹے. یہ یا کا لفظ جو ہے نا عربی میں، یہ کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ استعمال ہوتا ہے، یا کا لفظ کسی ایسے شخص کی یاد میں جو دنیا سے گزر گیا ہو. مثلا ایک آدمی ہے، اس کو اپنی والدہ سے بڑی محبت ہے، تو جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے زندگی میں دکھ پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہائے ماں. یہ جو کہتا ہے نا ہائے ماں، یہ ماں کو یاد کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہوتا ہے. ایک آدمی کو بہت خوشی کی خبر پہنچتی ہے اور اس کا بھائی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے ہائے بھائی، آپ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا کہ کیا مسئلہ. یہ چیز جائز بھی ہے اور درست بھی ہے. تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے یا حسین، یا علی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یاد میں، ان کی محبت میں، ان کے بچھڑنے کے غم میں، ان کی وفات یا شہادت میں، چرج نہیں. اور جو منع کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ بیٹے یا کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مدد کے لیے پکاریں، کیا ہو بھائی میری مدد کرو. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تمام وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ہم روز پڑھتے ہیں کہ ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. तो हम ये तो कह सकते हैं पानी पिलाओ, हम ये तो कह सकते हैं एक दूसरे के खाना खिलाओ, हम ये कह सकते हैं कि कुरान पाक है यार वहां जरा रख देना। ये तो दुनिया ऐसी चलती है। एक हम किसी से कहें कि आज बारिश कर देना, बहुत गर्मी हो रही है। तो अब बारिश तो अल्लाह ही के कब्जे में, हम तो ये किसी से भी नहीं कह सकते कि बारिश कर दे, ठीक है ना। एक कहता है कि वो लोगों से मदद मांगते हुए वो कहता है कि इस पहाड़ को हटा देना, कि पीछे हमारा गांव है तो एक पहाड़ हट जाए ना तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अब ये तो किसी आदमी से भी नहीं कहा जा सकता, ये तो ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह के करने से होती हैं। तो तमाम वो चीजें जिसमें हम अल्लाह के मोहताज हैं, अगरचे हर चीज में मोहताज हैं, वहां इस तरह के जुमले कहना दुरुस्त नहीं। इसीलिए रोकते हैं कि या हुसैन या अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे अगर कोई आदमी समझता है कि वो आएंगे उसकी मदद करेंगे तो ये बातें मुनासिब नहीं है, इससे अकीदे पे जाकर फर्क पड़ता है। ये अब जो भी कहता है उससे पूछना चाहिए कि तुम क्यों कहते हो भाई, और उससे भी जब पूछें जब आपको कोई जरूरत पेश आ जाए, जब जरूरत ही नहीं है अपना मुंह लगा के पढ़ो, सही काम करो। अच्छा जनाब, दो सवाल हो गए, और कोई सवाल हैं? यजीद जन्नत में जाएगा कि नहीं? देखिए बेटे, इसका जवाब है जरा तवील। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स थे, मलहान उनका नाम था, उनकी बहुत सी बेटियां थी और उनमें से एक बेटी का नाम था रुमैसा और दूसरी बेटी का नाम था गुमैसा। रुमैसा और गुमैसा ये दोनों बहनें थी और हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका रिश्ता क्या बनता था इस पे इख्तलाफ है अहले तारीख का। या तो ये तो यकीनी बात है कि इनका रिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लगती क्या थी, ये रुमैसा और गुमैसा। अब रुमैसा की कुन्नियत जो थी, आम तौर पे जो उन्हें कहते थे उम्मे हराम, और जो दूसरी थी गुमैसा, उनकी कुन्नियत उम्मे सुलैम थी। इसमें भी इख्तलाफ है कि उम्मे सुलैम गुमैसा थी या रुमैसा थी और उम्मे हराम गुमैसा थी या रुमैसा थी। ये रुमैसा जो थी इनकी शादी हुई थी इससे उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु से, और उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु में से थे। इसमें इख्तलाफ है कि खुलाफाए राशिदीन के बाद सबसे अफजल सहाबा रजी अल्लाह अन्हु कौन से। अमूमी तौर पे इस तरफ गए हैं कि खुलफाए राशिदीन बदरी थे सारे के सारे चारों, और इन खुलफाए राशिदीन में या इनके बाद सबसे अच्छे लोग बदर वाले थे। कुछ हज़रात की राय यह है कि बदर वालों से भी अफजल वो लोग थे जिन्होंने बैत उकबा की। उकबा किसको कहते हैं? आप जहां पढ़ते हैं इस जगह का क्या नाम है? क्या नाम है इस जगह का, इस शहर का? छत्तर। इसका नाम छत्तर क्यों है?
छ
छतर, ये बहुत जगह हैं जिनका नाम छतर है। ये असल लफ्ज है छतर। इंडिया में भी बहुत से छतर हैं। हम गए तो मालूम हुआ कि ये छतर है, उसके साथ कुछ ना कुछ और लगा हुआ। छतर हिंदी जुबान में कहते हैं ओट। ओट किसको कहते हैं? कहिए। ओट कहते हैं साय को। कितने दिन बाद जी करा दीजिएगा। वालेकुम सलाम जी नवीद साहब। जी 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 कायनात। अच्छा जी 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 तो कब इन्हें भेजें? फिर जी ओ महीने से पहले नहीं, 15 दिन बाद भेज दें, 2 हफ्ते बाद। तो इन्हें कार्ड दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम। छतर किसे कहते हैं बेटे? ओट। ओट ओट कहते हैं जब जिस जमाने में दिए जलते थे ना, पुराने जमानों में चिराग जलते थे, अब भी लाइट चली जाए तो मोमबत्ती जलाते हैं ना, कैंडल, उसके सामने कोई चीज रख देना ताकि हवा उसको, मोमबत्ती को, कैंडल को बुझा ना पाए। ठीक है, ये जो हवा से बचने के लिए रुकावट खड़ी की जाती थी इसे कहते थे ओट। ओट में हो जाओ, यानी किसी किसी चीज के पीछे चली जाओ, बच्चियों को कहते थे ओट, किनारा, छुपी हुई चीज। आप देखें पिंडी से चलें तो यहां तक आपको सारी जमीन प्लेन मिलेगी, थोड़े से फासले से शुरू होते हैं पहाड़, वरना प्लेन जमीन है ना। यहां आके जो मोड़ शुरू होते हैं ना, तो ये पीछे जो बस्तियां ये छुप जाती हैं। तो छतर इसलिए इसे कहते हैं कि यहां पहुंच के गांव और पीछे के लोग ओट में आ जाते हैं, यहां के गांव और पीछे के लोग एक तरह से एक पनाह में आ जाते हैं, यहां के लोग छुप जाते हैं, छतर इसे कहते हैं। उकबा, उकबा कहते हैं अरबी जुबान में पहाड़ियों का वो हिस्सा जहां पर लोग छुप जाते, ऐसी जगह जहां पर घाटी होती है, ऐसी जगह जहां से पहाड़ को अबूर किया जाता। ठीक है, इसको कहते हैं। तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का से जब परेशानी और तकालीफ उठानी पड़ी तो आपने मदीना मुनव्वरा जाने का अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया था, हिजरत करनी थी। इससे 2 साल या 3 साल पहले कुछ लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम उनके सामने पेश किया। उन्होंने एक दूसरे को देखा कि ओहो, ये तो वही नबी हैं जिनका तज़किरा यहूदी करते रहते हैं। यहूदी मदीना मुनव्वरा में इन लोगों को कहते थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम आएंगे और हम उनके साथ मिल जाएंगे और मिल के फिर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये बात थी। और उन्होंने जब देखा कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं तो उनका जल्दी से बैत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उस वक्त और उन हालात में जिन लोगों ने बैत की थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने पूछा कि तुम जानते हो कि मेरे भतीजे के साथ देने का मतलब क्या है? تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے جنگ مول لے رہے ہیں، پورے عربوں کے قبیلے اٹھ کے ہم پہ آئیں گے اور ہماری مخالفت کریں گے، ہمیں پتہ ہے. اور اس پہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ اللہ کے رسول ہم بیعت کو کر لیں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا میں تمہارا ہوں، اور ایک موقع پہ فرمایا کہ میری اور تمہاری قبریں سانجھی ہیں، میں تمہارے پاس ہی رہوں گا. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ تو عقبہ میں جن صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی تھی ان میں عبادہ بن ثابت، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی یہ اہلیہ تھی رمیسہ. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ، آپ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمینہ. حضرت آمینہ کے ساتھ جب گئے ہیں تو یا تو آمینہ نے اپنے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رمیسہ کو دیا ہے، اور رمیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، تو وہ آپ کی دودھ شریک والدہ ہیں. رمیسہ بہت بوڑھی ہو گئی، اور یا پھر اس پہ بہت بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائیں کتنی تھی، ان میں رمیسہ کا بھی ذکر. اور یا پھر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا ان سے کوئی رشتہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بھی جاتے تھے، رمیسہ کے ہاں جا کے سو جاتے تھے. کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کچھ کھانے کو، تو ان کا ہم پکا رہے ہیں، آپ نے کہا اچھا میں سوتا ہوں پھر مجھے جگا. اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ آپ دوپہر کا کھانا کھا کے ان کے ہاں جب جاتے تھے تو دوپہر کا کھانا کھا کے سو جاتے. تو ان میں ام سلیم اور ام حرام دو بہنیں تھیں نا. ام حرام نے ام سلیم کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے پانی پیتے تھے تو وہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے اس سے پانی پیتے تھے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو عام طور پہ شاہراہوں میں کہیں پہ مشینیں لگی ہوتی ہیں نا پانی کی، یہ بھی ایک لگی ہوئی ہے ٹھنڈے پانی کے لیے، یہ سبیل جسے کہتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے پانی پینا درست ہے، کوئی حرج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو وہ چمڑے کے اس ٹکڑے کو کاٹ لیتی تھی جہاں آپ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے، اور کہتی تھی یہ برکت کی چیز ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر سوتے تھے تو پسینہ آپ کو بہت آتا تھا، اس پسینے کو ایک شیشے کے پیالے میں جمع کر لیتی. تو آپ نے ایک دن پوچھا، اٹھے تو پسینہ جمع، آپ نے کہا کیا کر رہی ہے؟ ان کا اللہ کے رسول ہم اسے اپنی خوشبو میں ملا لیتے ہیں اور آپ کے پسینے سے بہتر خوشبو مدینہ منورہ میں نہیں، کہیں بھی نہیں. اور کبھی کبھی وہ یہ کرتی تھی کہ کہتی تھی یہ پسینہ ہے ہم اسے رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جو آئیں وہ برکت کی چیز کو دیکھیں. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو میں شامل کر کے گھر میں رکھ لیتی تھی، میرے کفن پہ وہ خوشبو لگانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی خاطر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں رہ گئی ہیں دنیا میں ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ فرمایا تھا وفات سے پہلے. یہ ام حرام جو تھی ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے، اور ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ اگر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک والدہ ہیں تو اسی خاتون کی دوسری بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ ایک تو والدہ ہو گئی رمیسہ، اور غمیسہ پھر کیا ہو گئی؟ خالہ. سمجھے کہ رشتوں کو یاد رکھنا چاہیے بیٹے، یہ آگے وراثت میں تقسیم میں بہت کام آتے ہیں، رشتے داریاں جوڑنے میں کام آتے ہیں. تو دوسری ہو گئی خالہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی اس والدہ یا خالہ کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے تھے، آپ بھی سوتے ہوں گے ہے نا, والدہ کی والدہ کی گود میں, خالہ کی پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے ہوں گے نا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں جوئیں دیکھتی رہتی تھی, آپ سو رہے ہیں اور وہ آپ کے بال بار بار دیکھ رہی ہیں کہ کوئی جوں تو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جوں کیسے چڑھ سکتی تھی, نہیں تھا ایسا, وہ کوئی گندے تھوڑے ہی تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے والے. جن احادیث میں یہ آیا نا بیٹے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بیٹھے ہوں اور دیہاتی ہر طرح کے لوگ آئے ہوں اور کسی کے جسم کپڑوں سے جوں رینگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑوں پہ چڑھ گئی, یہ ہو سکتا ہے, یہ اب بھی ہوتا ہے, یہ اب بھی ہوتا ہے. آپ جب بڑے ہو جائیں گے نا, عمر گزاریں گے, تو ممکن ہے آپ کسی علاقے کسی جگہ پر جائیں, آپ ان کے گھر بیٹھیں اور تھوڑی دیر میں کوئی نہ کوئی جوں, کوئی کھٹمل, کوئی نہ کوئی چیز آپ کے جسم پہ کپڑوں پہ چڑھ جائے, یہ ہو جاتا ہے. کرو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھتی رہتی. ایک دن کیا ہوا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سوئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھ کھلی اور آپ ہنس رہے تھے. وہ سمجھی کہ میں اپنا سر دھو رہی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالہ یا والدہ حویلی میں گھر میں تو مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں کہ میں کیسے سر دھو رہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے سر دھونے سے ہنس رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. انہوں نے کہا پھر کس بات پہ؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں سویا ہوا تھا اور میں نے دیکھا میری امت کے کچھ لوگ ایک جہاز پر, بحری جہاز پر سوار ہیں اور بحری جہاز سمندر کے بیچ میں چل رہا ہے اور ایسے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے امتی جیسے کہ بادشاہ ہوتے ہیں اور یہ سب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو فرمایا میں اپنی امت کے حالات کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. تو ام حرام جو تھی, رمیسہ یا غمیسہ جو بھی ان کا نام ہوگا اصل, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دعا مانگے کہ اللہ تعالی مجھے ان میں سے کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم, تم ان میں سے ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو پھر نیکی زبان مبارک تھی, فرمایا آپ ان میں سے ہو گئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی, روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ اللہم اجعلھا منھم, اللہ اس ام حرام کو انہی لوگوں میں سے کر دے. پھر سو گئے. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو پھر دوبارہ اٹھے. جب دوبارہ اٹھے تو آپ نے پھر کوئی خواب دیکھا, کوئی چیز دیکھی اور مسکرائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسکرانے پہ ام حرام نے دوبارہ پوچھا, اس نے کہا اللہ کے رسول اب کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی میں نے پھر اپنی امت کو دیکھا ہے, وہ لوگ تو جا رہے تھے اور ایک شہر فتح کرنے کے لیے اور سمندر میں جہازوں پر سوار تھے, تو ام حرام پھر بولی اور کہنے کی اللہ کے رسول مجھے دعا کرے میں ان میں سے ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا ام حرام تم تو پہلے والوں میں سے ہو نا, دوسرے والوں میں سے کیسے ہو جاؤ گی؟ مطلب تم تو پہلے شہید ہو جاؤ گی, اب تم دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جلدی بولو, ہو سکتا ہے بیٹے؟ نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنایا. وقت گزر گیا, خلافت راشدہ قائم ہو گئی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے لکھا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ بحری جہاز اس پہ جہاد کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے بہت خلاف, وہ کہتے تھے حج عمرے کے لیے آنا ہو اگر تو بحری جہاز استعمال کرو, شپ, اور حج اور عمرے کے علاوہ بحری جہاز میں میں مسلمانوں کو بالکل نہیں بیٹھنے دوں گا. فرماتے تھے اگر یہ ڈوب گیا تو یہ مسلمان شہید ہو گئے تو ان کے بعد پھر اتنی بڑی جماعت نے اچھے لوگ میرے پاس کہاں سے آئیں گے, تو وہ نہیں بیٹھنے دیتے. اور انہیں اس معاویہ رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے بار بار شام سے کہ حضرت ہمیں اجازت دیں ہم جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بھیج دیا تھا, عمر رضی اللہ عنہ شدید ناراض اور کہا اس جہاز میں اگر کوئی ڈوب گیا تو میں ان مسلمانوں کی خون کی قیمت تم سے وصول کروں گا, تم نے یہ کیا کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پھر کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت عثمان. عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ حضرت آپ اجازت دیں اور ہم جہاد کریں بحری نیوی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ لکھا کہ عمر اجازت نہیں دیتے تھے, میں بھی اجازت نہیں دیتا رضی اللہ عنہ. انہیں پھر لکھا پھر لکھا, آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت دے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 35 ہجری کے آخر میں ذی الحج میں. 36 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی. اور ترتیب یہ ہے کہ 11 یا 12 ہجری میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے, اور اس کے بعد 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے, اور عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 23 ہجری کے آغاز میں. تو نہیں ہاں 11 میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, پھر 13 اور 10 23. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت دے دی. یا پھر یہ اجازت ہوئی ہے کہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہ آخری دور میں بہرحال اجازت ملی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی اور پھر یہ جہاد ہوا ہے, اس کے لیے یہ لوگ چلے ہیں اور قبرص پہنچ گئے. حضرت عبادہ بن ثابت بھی اس میں شامل, اور عبادہ بن ثابت ان کی اہلیہ کون تھی بولو, ابھی بتایا, رمیسہ ام حرام. وہ جہاد سے لوگ فارغ ہو گئے, اور جہاد کے لیے گئے کہاں تھے؟ حمص, شہر کا نام تھا حمص, بہت پیارا شہر ہے بچے, اردن میں ہے. اوفو, ہم گئے جون جولائی میں, پورا عرب تپ رہا تھا, اور ہم جب پہنچے وہاں کچھ دوستوں کے ساتھ شام کو, شام بھی کیا بھی عصر کی نماز پڑھی ہم نے رک کے, اور وہاں پہ اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جون جولائی میں کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی کمبل اوڑھ لیں, چادر اوڑھ لیں, کوئی چیز ملے, دھستا اوڑھ لیں. دھستا کس کو کہتے ہیں؟ دھستا کس کو کہتے ہیں؟ انگریزوں نے ایک آرڈر دیا تھا دھستے بنانے کا, اور وہ مل گیا تھا علامہ اقبال کے والد کو, اس میں انہیں بڑا فائدہ ہوا تھا. پھر جا کر اس خاندان کی حالت بدلی, کرنے بےچارے غریب لوگ تھے بہت. دھسا کہتے ہیں بیٹے, اون ہوتی ہے نا, یہ جو کپاس کو کاٹتے ہیں نا, اس سے جو دھاگا بنتا ہے موٹا, سردی سے بچنے کے لیے دھسا اوڑھتے ہیں, چادر ہوتی ہے بڑی, اس کو کہتے ہیں دھسا. اردو میں بھی پنجابی میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں پہ ضرورت محسوس ہوتی تھی جون جولائی کی گرمی میں, بہت بہت ہی اچھا اس کا موسم, اور سردیوں کے تو پھر کیا کہنے, بادشاہوں کا موسم ہے وہاں. ہم نے دیکھی بہت سی قبریں تھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, اور اس پہ ہمیں بڑا اشکال بھی ہوا کہ بیٹے سارے تاریخ کی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں نا بعض اوقات یہ صحیح نہیں ہوتی. یہ کبھی مت سمجھو کہ یہ جو چیز ہے بالکل 100% پکی ہے. تحقیق کرو. وہاں پہ عبید اللہ بن عمر بن خطاب کی قبر تھی, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ کی. حالانکہ عبید اللہ حمص میں کبھی ان کی شہادت ہوئی نہیں, وہ تو جنگ صفین میں تھے اور وہیں ان کی شہادت ہوئی. اور ان کی جو تلوار تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وراثت میں ان کے پاس آئی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس تلوار کو خرید لیا تھا کیونکہ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت. اسی طرح وہاں ایک اور قبر تھی بہت مشہور, خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی. تو لوگ کہتے تھے ممکن ہے ہو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر, لیکن ایک مستقل روایت موجود ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال جو تھا وہ مدینہ منورہ میں ہوا اور وہاں ان کی قبر ہے. یہ ایسے ہی ایسے, اب چین کبھی جائیں نا وہاں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور بالکل جھوٹ ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور 8 میل ان کا جنازہ لوگ اپنے کندھوں پہ رکھ کے چلے تھے. 8 میل بڑی مسافت ہے بیٹے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی اتنی عزت اور حرمت اور لوگوں میں ان کی محبت بہت زیادہ تھی. اسی لیے مسجد نبوی میں جب ان کا جنازہ آیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو روکو اور سعد کا جنازہ میرے دروازے کے سامنے رکھو, میں اس کا جنازہ پڑھوں. تو بہت سی قبریں ایسی, تو وہاں ہم نے بہت سی قبریں دیکھی جن کے متعلق ہمیں خیال ہوا کہ اچھا یہ تو قبر نہیں ہو سکتی بھائی. تو اس لیے اتنا اندھا مقلد بھی نہیں بن جانا چاہیے, اپنے دماغ سے بھی کام لینا چاہیے کہ ہسٹوریکلی اس چیز کی پوزیشن کیا. وہاں پہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور بھی. تو حمص جو تھا اس کو فتح کرنے کے لیے یہ لشکر گیا تھا, اور حمص دار الحکومت تھا اس زمانے میں عیسائیوں کا. عیسائیوں کا بادشاہ کون تھا, اس کا کیا لقب تھا؟ ہرقل. ہرقل ہرقل بخاری میں بالکل آغاز میں آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سے لکھا تھا, یا پھر وہ دوسرا تھا جس سے لکھا تھا, بہرحال وہ بھی ایک تاریخ کی بات. وہاں پہ قبرص, قبرص کا نام سنا؟ قبرص ترکی کے پاس جزیرہ ہے. یہاں پہ اسے عبادہ بن ثامت رضی اللہ عنہ وغیرہ جب پہنچے ہیں تو یہ جہاد تھا جس میں صلح ہو گئی تھی اسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیسائیوں کی, اور حمص فتح ہوا. اور حمص جو فتح ہوا ہے تو یہ تو بیت ال یعنی کسی بھی ملک کا دارالخلافہ, دارالحکومت فتح ہو گیا. دارالحکومت زیادہ مناسب, دارالحکومت ختم ہو گیا. پاکستان کے دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد, ٹھیک ہے. اور صوبائی دارالحکومت بھی ہوتے ہیں. بلوچستان کا صوبائی دارالحکومت کون سا ہے؟ کوئٹہ. اچھا شاباش. سرحد پشاور اور پنڈی, یہ کہاں کا دارالحکومت ہے؟ پنجاب کا. ماشاءاللہ. پنجاب کا دارالحکومت کون ہے, کیا ہے؟ پنڈی. شاباش شاباش, اتنی معلومات پہ سلام کرنے کو جی چاہتا ہے. لاہور ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے بیٹے, کبھی کبھی نا بعض لوگ جھوٹ اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں کہ دوسرا بیچارہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ سچ ہے. تو اپنی عقل کو قائم رکھنا چاہیے, اپنے علم کو قائم رکھنا چاہیے, اس پہ نہیں جانا چاہیے کہ کوئی کہہ رہا ہے تو. ٹھیک ہے. اور سندھ کا کراچی, ٹھیک ہے. وہ دارالحکومت پہ جب قبضہ ہو گیا حمص پہ, یہ پہلا لشکر تھا جو گیا تھا ان لوگوں پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ہرقل کی سلطنت جس میں قیصر کی حکومت تھی, उसको फतह करने के लिए सबसे पहला लश्कर हज़रत मुआविया रजी अल्लाह उनके क़यादत में गया था। ये जिन अहादीस में आता है ना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी कैसर के शहर पे हमला करने वाला पहला लश्कर होगा वो सब बख्शे हुए। तो कैसर का शहर क्या मुराद थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, उस वक्त कैसर का शहर हिम्स मुराद था, कुस्तुनतुनिया नहीं। कुस्तुनतुनिया इस्तंबोल जब तुर्की में है ना, इसे कहते हैं। तो कैसर के शहर से कौन सा शहर मुराद है? कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि कुस्तुनतुनिया, अगर वो है तो वहां पहला लश्कर जो गया है उसमें खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह उनके बेटे अब्दुल रहमान भी थे, उनकी कब्र भी हिम्स में ही हमने देखी, और हज़रत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह उनकी अहलिया की कब्र भी हमने हिम्स में देखी। इसलिए बच्चों पैसे जमा करो, जाओ उर्दन घूम के आओ, देखो कैसे कैसे मुसलमानों की तारीख है। हम मान लें एक लम्हे के लिए कि इस्तंबोल पे हमला यजीद ने किया था, तो क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद को बशारत दी थी? ये नहीं है। फतुल बारी में हाफिज इब्ने हजर ने सारी ये तारीख लिखी है कि उससे मुराद कैसर का शहर हिम्स है, और वहां पे हज़रत मुआविया रजी अल्लाह ने हमला किया था। इसमें हज़रत मुआविया रजी अल्लाह की फजीलत जाहिर होती। लेकिन बेटे दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कैसर का वो शहर इस्तंबोल है। अच्छा भाई, मान लिया कैसर का शहर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे ना हिम्स दारुल हुकूमत नहीं था, इस्तंबोल मुराद था, ये भी मान लिया। अच्छा भाई, ये भी मान लिया कि पहला लश्कर जो हमला करने गया था यजीद था। फिर कहते हैं कि इसमें यजीद की मगफिरत साबित होती है कि यजीद बड़ा अच्छा आदमी। ये बात गलत है बेटे। अगर यजीद उसमें शामिल भी था ना, तो जिस वक्त वो शामिल था उस वक्त उसकी जवानी का जमाना था, और उसने बाद में जो करतूत किए हैं वो इतने गुनाह हैं और इतने संगीन गुनाह हैं कि आइम्मा उम्मत को फैसला करना दुश्वार हो गया कि मुसलमान था या काफिर। वो इतने संगीन गुनाह, उन संगीन गुनाहों में यजीद का सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हुमा की शहादत, ये जितने बेटे यजीद के हामी हैं ना, वो तारीफ को छोड़ दें तो दो मौके पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी उनके पास नहीं। तारीख को हम एक तरफ रख देते हैं, हम कहते हैं हदीस पे आ जाओ। नतीजा ये कि ये हदीस का इनकार करते, हम कहते हैं हदीस में ये आया जब सर मुबारक पेश किया गया तो वो छड़ी से उनके सर पे मारने लगा, ऊंटों पे उनके छड़ी मारने लगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे, उन्होंने कहा यजीद मत ऐसे करो, मैंने इस जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देते हुए देखा है। और सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु के सर को उसने जिल्लत के साथ, हकारत के साथ एक तरफ किया। ये हदीसें कहां जाएंगी? तारीख को छोड़ देते हैं। इसीलिए ये दो मौके पे कुछ नहीं कर सकते, ये बेटे हदीसों का इनकार कर देते हैं। फिर यजीद ने, अच्छा मान लिया भाई हुक्म भी नहीं दिया था कत्ल का, लेकिन जिन्होंने कत्ल किया उन्हें सजा भी यजीद ने कुछ दी थी? यजीद ने किसी को बुलाकर यह कहा था कि हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु को क्यों शहीद किया? किसी मुसलमान को बगैर वजह के शहीद कर देना, ये कौन सी नेकी है जिसपे हम यजीद को क्रेडिट दें कि वो बहुत अच्छा आदमी? और फिर बेटे जिन लोगों ने सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है, तिर्मिजी की रिवायत में आता है कि जिस तरह उन्होंने हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु का सर काटा था, ऐसे ही फिर जंग हुई और इस गवर्नर का और इन लोगों के सर काट के एक मस्जिद में ला के रखे गए। रावी कहता है हदीस का تاریخ کو چھوڑو ایک طرف رکھو. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا لوگ ان سروں کے گرد جمع تھے کوفہ میں اور دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ہے جنہوں نے کل حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سر کاٹا تھا آج اپنے سر یہاں پڑے ہوئے. تو شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا, سانپ نکلا ہے. تو لوگ بھاگ پڑے. وہ سانپ لوگوں کے درمیان آیا اور اس نے کچھ نہیں کیا. وہ سانپ اس گورنر کے یہاں داخل ہوا, گردن جہاں سے کٹی ہوئی تھی اس رگ سے اور منہ سے نکل کے باہر آ گیا, اور منہ سے نکلتا تھا اور پھر منہ سے جاتا تھا اور گردن سے باہر نکل جاتا تھا, اور ان سروں کو اس نے ڈسا. جو عذاب انہیں قبر میں ہونا تھا خدا نے دنیا میں دکھا دیا. کہ ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ اسی لیے بیٹے یہ بدبخت جتنے یزید کو اچھا کہتے ہیں نا, جب یہاں نہیں بن پڑتی نا پھر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, پھر یہ آتے ہیں صحیح بخاری پہ, پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب شادی ہوئی ان کی عمر کتنی تھی, یہاں پہنچ کے پھر پھنس جاتے ہیں, پھر ان حدیثوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں. پھر یہ آتے ہیں اس پہ کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو صحابی نہیں تھے, وہ تو تابعی تھے. پھر ایک طرف یہ اور دوسری طرف یزید, وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ السلام اسے کہتے ہیں. دیکھیں بیٹے, ایک یہ مقام ہے جہاں پہنچ کے وہ کچھ نہیں کر سکتے, حدیثوں کا کیا کرو گے؟ اور دیکھو یہ ترمذی میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں سوئے ہوئے تھے 10 محرم. اس زمانے میں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اتنی جلدی ایک خط لکھتا تھا کوئی, پھر دوسرے شہر پہنچتا تھا, کئی دن لگ جاتے. تو گھبرا کے اٹھ رہے تھے, یہ حدیث میں ہی ہے, اب اس کا بھی انکار کرو. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھا ہے, اور آپ کے سر مبارک پہ کوئی ٹوپی پگڑی کچھ نہیں تھی, اور آپ کے چہرہ مبارک پہ مٹی تھی, اور داڑھی سر کے بال کھلے ہوئے تھے, اور آپ ایک شیشے کا برتن ہاتھ میں تھا, اور شیشے کے برتن میں زمین سے خون اٹھا اٹھا کے, جمع ہوا خون اٹھا کے ڈال رہے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول, یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپ کے چہرہ مبارک پہ گرد اور مٹی اور یہ سب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں پتا نہیں کہ میرے نواسے کو کربلا میں لوگوں نے شہید کر دیا ہے, میں اپنی اولاد کا خون جمع کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اتنا صدمہ پہنچا اس کربلا سے. اس لیے جتنے لوگ ان لوگوں کو جو یزید کی حمایت کرتے ہیں بیٹے, اور ان لوگوں کو جو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر بحث کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے ناسبی کہلاتے ہیں. نسبہ کہتے ہیں کسی چیز کو گاڑ دینا, تنصیب, سنگ بنیاد کی تنصیب کی گئی, یعنی بنیاد کا پتھر فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا. ناسبی اس کی انہیں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا خاندان حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ہم ان سب کو برا کہیں گے اور ان کے مقابلے میں باقی لوگوں کو اچھا کہیں گے. یہ ہے ناسبیت. دوسری طرف شیعہ, وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں, برا کہتے ہیں. یہ ناسبی بھی علی رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ ان حضرات کو برا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی ہم دونوں کے درمیان ہیں, ہم نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں اور نہ ہم حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں. ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے غلام اور نوکر ہیں, ہم کیوں کسی کو برا کہیں بھئی؟ ہم کیوں اس طرف کو جائیں کہ حسین اور علی اور حسن اور ان کی اولاد، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنے والے رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ استغفر اللہ خراب تھے. اور ہم کیوں کہیں کہ حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر، معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ خراب تھے؟ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک تھے، ہم دونوں کو برا نہیں کہتے. یہ ہے اہل السنہ کا عقیدہ. اور جو شیعہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہو. ناسبی ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فاطمی اولاد ہے رضی اللہ عنہم، ان کو برا کہو، حدیث کا انکار کرو. پھر جب بیٹے حدیث کا انکار کرتے ہیں تو ان کے پاس قرآن رہ جاتا ہے. اب قرآن کا بھی، قرآن میں بھی آیتوں کی تفسیر غلط کرتے ہیں. یہ جتنے ناسبی ہیں نا، پھر یہ حجاج ابن یوسف کو بہت پیش کرتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد کو بہت پیش کرتے ہیں. حجاج ابن یوسف بہت بڑا آدمی تھا، حجاج ابن یوسف بھی اتنا ہی ایسا ہی ظالم تھا بیٹے جیسے باقی لوگ. یزید کا دوسرا سنگین گناہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے، اس نے مدینہ منورہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو اہل مدینہ نے بغاوت کر، انہوں نے یزید کے مقرر کردہ گورنر کو ہٹا دیا. یزید نے فوج بھیجی اور اسے کہا مدینہ، اہل مدینہ کو سبق چکھاؤ. اور اہل مدینہ کا پھر قتل عام جو ہوا ہے بہت بڑی چیز. ہم کہتے ہیں بالکل تاریخ کو بھول جاؤ، حدیث کی کتابوں میں جو آیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ترمذی اور بخاری کی روایات کا انکار کرو گے؟ پھر مدینہ منورہ میں قتل عام ہوا، پھر انہوں نے کہا مکہ والے بھی، مکہ والوں کو بھی مارو. مکہ آ کے انہوں نے بیت اللہ کو پہ سنگ باری، حجاج ابن یوسف نے بھی گئی کیا، اس نے بیت اللہ کی دیواروں کو توڑا. اس لیے بیٹے حجاج ابن یوسف ہے، یہ یزید ہے. رہ گیا آپ کا سوال، ایک یہ مقام جہاں پہ پہنچ کے وہ حدیثوں کو آپ کیا کرو گے، اور دوسرے ہم کہتے ہیں یزید اتنے ہی اچھا تھا یار، حجاج ابن یوسف اتنے ہی اچھا تھا، اور حسین ابن علی اتنے ہی برے تھے، اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے برے تھے. تو ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمارا حشر سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے میں کھڑا کرے، خدا ان کے ساتھ رکھے. تم بھی دعا مانگو کہ اللہ یزید کے ساتھ تمہارا حشر ہے. جو یزید کے اتنے حامی ہیں نا، تو دعا مانگنی چاہیے نا بیٹے انہیں بھی کہ یزید کے ساتھ خدا حشر کرے، حجاج ابن یوسف کے ساتھ خدا حشر کرے. وہاں آ کے رک جاتے ہیں، وہاں کیوں نہیں دعا مانگتے؟ اس لیے بیٹے ہمارا یہ عقیدے میں شامل ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. یزید کافر تھا یا نہیں تھا، یہ آپ کا سوال تھا نا بیٹے. اب دیکھو یزید کے متعلق ہمارے آئمہ میں سے، ہم بغیر ضرورت کے اس مسئلے کو چھیڑتے نہیں بیٹے، کبھی بھی بغیر ضرورت کے اس بات کو نہ چھیڑو. ہم منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹے چھوڑو اس مسئلے بغیر ضرورت. لیکن جب ہمارے سامنے دوسرے لوگ آئیں گے اور وہ برملا لکھیں گے، کہیں گے کہ یزید حق معاویہ، برحق یزید، ذکر یزید، رحمت مزید، اس طرح کے نعرے جو لگاتے ہیں نا گمراہ، جب وہ کہیں گے تو پھر ہم بھی بات کریں گے. ہمیں بھی اپنے عقیدے کے دفاع کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ان کا کوئی عقیدہ ہوگا جس کا دفاع کرتے ہوں. یزید کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کافر ہی مانتے. ہمارے احناف میں سے بلخ، بخارا، سمرقند، ان میں پورا ایک گروہ ہے فقہا کا جو یزید کو کافر مانتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں بیٹے. اور ہمانفی، اصل میں ہمارا اصول کی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس مسئلے میں پڑو ہی نہ. یزید سخت گناہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، لیکن اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے. بس یہ ہے سیدھی سی بات. ہم یزید کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے. جو اس کو مانتے ہیں اور اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں انہیں دعا کرنی چاہیے، وگرنہ قیامت میں اللہ کچھ تو کرے گا نا، کہیں تو انہیں اٹھائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے زمانے میں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر آپ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہاں ہوتا، میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے کھڑا ہوں. بڑے عظیم لوگ تھے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی، حسن بھی، حسین بھی رضی اللہ عنہ. نہ تو ہم شیعہ کی طرح ان کے ساتھ کوئی عقیدے کا تعلق جوڑتے ہیں، اور نہ ہی ہم بیٹے ان لوگوں کو برا کہا. یہ تو بہت عظیم لوگ تھے. یزید جب بات کوئی کرے گا تو پھر ہم بھی کہیں گے برا تھا, نہ کرے نہ سنے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کے سوال کا بھی جواب ہو گیا. بہت دیر ہو گئی آج, آپ لوگ محرم میں ہیں نا بیٹے, کام کیجیے. محرم اب ان دنوں میں ہی, بلکہ آج تو 8 محرم, تو کسی وقت قرآن پاک کی تلاوت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ خدا اس ثواب کا ایصال, اور یہ جو ثواب ہے وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور کربلا کے شہداء کو پہنچے, کہ جتنے شہداء ہیں کربلا کے ہوں, احد کے ہوں, بدر کے ہوں, وقتاً فوقتاً, مرحلہ بمرحلہ, روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے, مہینے بعد, ہفتے بعد, ان کے لیے ایصال ثواب کیا. ٹھیک ہے بیٹے, اس لیے آپ ایک پارہ پڑھ لیجئے, 10 پارے پڑھ لیجئے, 2 دن ہیں آپ کے پاس, 3 دن ہیں, پورا قرآن پاک پڑھ لیجئے, کیا کہنے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کو اس کا ثواب بخشے, پہنچائے, دے, اور ہمیں ہمارا حشر بھی اللہ انہی کے ساتھ.